بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تدبر القرآن کہ درس جاری ہے اور ہم تدبر قرآن میں ہم قرآن مجید پر تدبر کرنے کا طریقہ بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے قرآن مجید پر تدبر کیا جاتا ہے. اس میں سے کتنے طریقہ بیان کر چکے ہیں؟ نمبر ایک، بنیادی پیغام کو جاننے سے تدبر کرنا، بنیادی پیغام کیا ہے آیت میں، اس کا طریقہ میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا کیا تھا کہ بنیادی پیغام کس طریقے سے بیان کیا گیا، موضوع کے اعتبار سے تدبر کرنا، اس کا طریقہ بھی میں پچھلے دروس میں بیان کر چکا تھا اور چند مثالیں بھی میں نے بیان کی تھی. پچھلے درس میں میں نے ایک واجب دیا تھا موضوع کے اعتبار سے تدبر کرنے کے لیے، کس نے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا تھا واجب؟ کیا تھا؟ علم غیب اللہ ہی کے لیے خاص ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہے. اسی پیپر آپ کے پاس ہے؟ اچھا، کوئی مشکل نہیں. ایک یہ تھا اور دوسرا، ہر جگہ ناظر اور علم کے لحاظ سے حاضر ہونا اللہ کی صفت ہے. یہ دو چیزیں تھیں. اس آیات موجود ہیں، اب دیکھیں آئے دیکھیں ان آیتوں کو بیان کرتے ہیں. پہلی آیت، اب موضوع ہم نے اختیار کر لیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ کس انداز میں بیان کیا قرآن مجید میں. ایک ایک آیت میں سے پیغام نکالتے جائیں گے، پھر ان پیغاموں کو جمع کریں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بیان کیا ہے، کیا اصل پیغام ہے، کیا جو ہم نے سمجھا ہے وہ سلف کی سمجھ کے مطابق ہے کہ نہیں. علم غیب اللہ ہی کے لیے خاص ہے. علم غیب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم غیب مطلق، علم غیب نسبی. علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہو اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پورے کائنات کی باریک بھی نہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں جانتی. اس کے علم غیب مطلق، ہر چیز کو جاننا. جو نسبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا بعض لوگ بھی جانتے ہیں، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض علم غیب، اچھا غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو. علم غیب چھپی ہوئی چیز کو جاننا. اللہ تعالیٰ نے بعض چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں اپنے بعض لوگوں کو عطا فرمائے ان کا علم، اور وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے انبیاء. کیسے؟ وحی کے ذریعے. اور یہ وحی جو ہے یہ محدود ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں علم دوں اپنے ان پیارے بندوں کو، اپنے رسولوں کو، اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، اور جو نہیں چاہا وہ اپنے علم غیب میں اسے چھپائے رکھا. اب جنت میں باغ ہے، جنت میں نہریں ہیں، کہاں سے ہمیں خبر ملی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. کس طریقے سے دی؟ وحی کے ذریعے سے دی. تو آئیے دیکھتے ہیں، علم غیب صرف اللہ کے لیے خاص ہے یا کسی اور کے لیے بھی خاص ہے؟ جب علم غیب مطلق اس طریقے سے غیر قید کے بیان کی جائے، مطلب علم غیب مطلق نسبی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 50 میں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا پیغام ہے اس آیت میں؟ غیب کے تعلق سے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے. واضح الفاظ ہیں، قل لا اعلم الغیب. اچھا، دوسری آیت سورة الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہے کہ مجھے خود اپنے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، تو میں محض ایک ڈرانے اور بشارت دینے والا ہوں۔ کیا بنیادی پیغام ہے غیب کے تعلق سے؟ کہ اکرم الخلق سید ولد آدم سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہوتے خود اللہ تعالیٰ فرماتے آپ وسلم کی زبانی تو میں بہت بھلائی حاصل کر لیتا اور بڑے بہت ساری تکلیف سے بچ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں تکلیف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو پیارے چاچے کو شہید کر دیا گیا، اگر علم غیب جانتے کہ یہ ہونے والا تھا تو پھر اپنے آپ کو اپنے پیارے صحابہ کو اس مصیبت سے نہ بچاتے؟ تو اصل خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ وسلم کی زبانی فرما رہے قرآن مجید میں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، تو میں کیا ہوں؟ میں تو محض ایک ڈرانے اور بشارت دینے والا، بشیر و نذیر۔ سورۃ یونس آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، دیکھیں قل قل سب میں قل ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے، غیب کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، لیکن اصل بات کیا ہے غیب کے تعلق سے؟ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس میں کیا ہمیں پتہ چلا؟ کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت سورۃ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی غیب نہیں جانتا، نہ تو آسمان میں کوئی غیب جانتا ہے اور نہ ہی زمین میں کوئی بھی غیب جانتا ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، کب وہ اٹھیں گے، کب ان کا بعث ہوگا، کب وہ زندہ کر جائے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں۔ اس آیت میں کیا پیغام ملتا ہے؟ صیغۃ الحصر ہے یہاں پہ کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اب یہ ساری آیتیں ہم جمع کرتے ہیں، کہیں سے کوئی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب جانتا ہے؟ کسی بھی آیت میں کہیں سے کوئی ہے؟ کوئی شک و شبہ؟ سارے آیات کا کس چیز پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب مطلق جانتا نہیں، اور پیغام کس کے ذریعے سے؟ قل قل کس کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہم نے یہ سمجھا ان آیات سے تدبر کرنے کے بعد، ان آیات پہ تدبر کرنے کے بعد، کہ علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کو دینا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو ہم نے سمجھا ہے، سلف نے کیا سمجھا ہے؟ کیا سلف میں سے کوئی بھی ایسا عالم ہے صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، اتباع التابعین میں سے، فقہاء محدثین میں سے، جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو یا ولی ہو، وہ علم غیب جانتا ہے؟ اگر کسی نے کہا تو دکھائے، کسی نے واللہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ سوچ کہاں سے آئے؟ یہ بعض لوگ آئے جو علم سے دور تھے، زہد کے نام سے تصوف کو پیدا کیا، صوفی لوگ تھے، عمل تو کرتے تھے لیکن علم سے دور تھے، اور جب علم سے دور ہوئے تو جہل مرکب کے سوا کچھ ان کو ملا نہیں، اور وہ یہ فتنہ لے کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو علم غیب مطلق جانتا ہے ذاتی طور پہ، اور اولیاء اور انبیاء اور فرشتے علم غیب جانتے ہیں عطائی طور پہ. بس یہ فتنہ، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے گئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، لیکن محض اپنے باطل کو سجانے کے لیے، سوارنے کے لیے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے گئے اور باطل کو حق میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی، اور آج بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ تو پھونک مارتے مارتے اللہ کی توحید کی روشنی کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین ایسے روشن رہے گا اگرچہ کافر برا کو نہ مانے. کہیں سے ثابت نہیں میرے بھائی، دکھائیں تو سلف سے بالکل ثابت نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ میں بتایا کہ اہل باطل اہل بدع کا جو نشانی ہے، پہلے فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. اہل حق کی نشانی کیا ہے؟ پہلے دلیل ڈھونڈتے ہیں پھر فتویٰ دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر. جی ہاں، یہ ایسی غلط فہمیاں اور بدعقیدگی جو ہے وہ تب پیدا ہوتی ہے جب علم سے دور اختیار کی جاتی ہے، اور سلف کے راستے کو جب ترک کر دیا جاتا ہے. اگلی مثال لیتے ہیں. ہر جگہ ناظر اور علم کے لحاظ سے حاضر، حاضر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ دوسری ہیڈنگ ہے. یہاں پر تین آیتیں، آیتیں بہت ہیں، تین آیتیں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورت آل عمران آیت نمبر 44 میں، 44 میں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کے پاس نہ تھے، آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلمے ڈار رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھے. مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو جو ان کی پرورش کون کرے گا؟ کسی بزرگ نے کرنی ہے. اب قلم کا معنی ہے قوراندازی، تو قوراندازی کی جا رہی تھی کہ کون پرورش کرے گا، اور کس کا نکلا قورا؟ زکریا علیہ السلام. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت حاضر نہ تھے، ان کے پاس موجود نہ تھے جب قوراندازی ہو رہی تھی، اور تب بھی پاس نہ تھے، آپ کو اس کی خبر بھی نہیں تھی جب واپس جھگڑ رہے تھے کہ کون مریم علیہ السلام کو اپنائے گا، یعنی ان کو پرورش کرے گا. اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خبر ملی؟ وحی کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے بتائی. دوسری آیت سورت یوسف آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے. مشرک فریب کرتے رہتے اور یہ بات ہے سورت یوسف آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ یہ فریب کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے جو فریب کر رہے تھے، آپ ان کے پاس نہ تھے. اور اس میں بھی واضح الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں. تیسری آیت میں سورۃ قصص آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور طور کی مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والوں میں سے تھے. واضح الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں. میرے بھائی، حاضر و ناظر صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے صفات سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم سے، اپنے احاطے سے، اللہ تعالیٰ اپنی تائید سے، اپنی پکڑ سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنی ذات سے عرش پر مستوی کا معلق بجلال سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. اگلی مثالیں جو ہیں، قبر میں دفن شدہ لوگ نہیں سنتے، کہ قبر والے بھی سنتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے سنتے ہیں. آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور و فکر کریں ان آیات پہ اور پھر دیکھیں اس ایک موضوع پہ کہ کیا قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی آیات، یہ یہاں پر اس ایک پیپر میں یہ بعض آیات کا ذکر، سارے آیات نہیں ہیں، لیکن آپ کو ایک آیت بھی ان کے خلاف نہیں ملے گی. خلاف، اچھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں، اور اللہ کے سوا جنہیں لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کہ وہ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں یہ بھی کوئی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. دوسری آیت سورۃ النمل آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں. مردے سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اگر مردے سنتے ہوتے تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ضرور سنتے. میں آ رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں، پھر یہ سن لیں. اچھا، تیسری سورۃ فاطر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. سورۃ فاطر آیت نمبر 22، واضح الفاظ ہیں. ان سارے آیات میں سے غور فکر کرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہ مردے نہیں سنتے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے بعض احادیث میں، صحیح احادیث میں ہمیں یہ ملا ہے کہ مردے تو سنتے ہیں. اب حدیث آیت قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. دونوں میں تعارض تضاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پہلے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تضاد نہیں ہو سکتا. دوسری بات، جب تضاد نہیں ہو سکتا تو پھر جمع ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اسٹیپ جمع، پہلے دیکھیں دلیل کیا ہے کہ مردہ بھی سن سکتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے کیا ٹکراتا ہے کہ نہیں، پھر جمع کیسے کیا جا سکتا ہے. پہلی دلیل، جنگ بدر میں جب کافروں کو، ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو مار دیا گیا، تو بدر کے موقع پر ایک گڑھا تھا جہاں پر گندگی پھینکی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کافروں کو اس گڑھے میں دفن کر دے. چنانچہ صحابہ کرام نے کافروں کو اس گڑھے میں دفن کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر، اس قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. مر چکے ابو جہل، مر چکے، سب مر چکے ہیں. کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پایا جو تم سے کیا گیا تھا؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پایا کہ ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر چکے ہیں، یہ آپ کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر تو کیا جانے، یہ تو تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے. دوسری دلیل، ایک حدیث میں آئے، صحیح حدیث میں، جب مردے کو، یہ تو خاص تھا جنگ بدر کے کافروں کے لیے، اب یہ عام حدیث بھی سن لیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب دفن کرنے والے اسے دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے قبر میں، اور اس کے قدموں کی جو چلنے کی جو آواز ہے وہ مردہ سنتا ہے. تو مردہ تو سنتا ہے، تو پھر حدیث میں ایک مردہ سنتا ہے، قرآن میں مردہ نہیں سنتا ہے. دونوں سے ایک سچ ہے. اگر دونوں سے ایک سچ ہے تو کون سا سچ ہے؟ یہ اپنا قاعدہ ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا قاعدہ ہے، حناف کا اپنا قاعدہ ہے کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو قرآن پہ عمل ہوگا، حدیث پہ نہیں ہوگا. لیکن ہم اس قاعدے کی بات نہیں کر رہے، کوئی قاعدے باطل ہیں. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ جس حدیث میں ذکر مردہ سنتا ہے یہ خاص ہے، خاص وقت کے لیے ہے. جنگ بدر میں جن کافروں کو دفن کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان تھا، جو بات تھی، تو اللہ کی اجازت تھی ان کے کانوں سے یہ پردے ہٹ گئے، ان لوگوں نے سنا، اس کے علاوہ کچھ سنا، بعد میں سنا، اس سے پہلے سنا، ہمیشہ سنتے ہیں، کوئی دلیل نہیں اس کی. جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ سنتا ہے قدموں کو چلنے کی آواز، کیا وہ ہمیشہ سنتا ہے، باتیں بھی سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے؟ وہ صرف اور صرف قدموں کی آواز سنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب چھپی ہوئی چیز ہے، اور چھپی ہوئی چیز کا علم تب ہوتا ہے جب ہمیں اس علم سے کوئی چیز بتائی جاتی ہے. اس کی مثال یوں ہے، ایک اندھیرا ہے، ایک کمرہ ہے، آپ اس کے اندر بیٹھے ہیں، بالکل بند کمرہ ہے، اس بند کمرے میں آپ کے پاس ٹارچ ہے، آپ ٹارچ لگاتے ہیں ایک کونے میں، آپ کو اس کونے میں گلدستہ نظر آتا ہے، باقی آپ کو نہیں پتا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کونے میں گلدستہ رکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ کیوں آپ نے جو دیکھا ہے، جس کا آپ کو علم، آپ نے وہی بات کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر کونے میں گلدستہ ہے، سچے جھوٹے ہیں؟ جھوٹے، کیونکہ آپ بغیر علم کی بات کر، اگرچہ گلدستہ بھی ہوتا تب بھی جھوٹے، کیونکہ بغیر علم کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ اس ٹارچ کو دیوار پہ لگاتے، کرسی نظر آتی ہے آپ کو، اور آپ کہتے ہیں اس کمرے میں چار کرسیاں اور بھی ہیں. یہ محض آپ کی رائے ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے. جب تک کہ آپ پورے کمرے کو روشن نہیں کر دیتے، دیکھ کے نہیں کہتے کہ کیا کچھ کمرے میں، تب تک آپ صرف وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے. میرے وحی کا بھی یہی طریقہ، یہی انداز ہے. چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان میں سے ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ جب منع کی دلیل موجود ہو کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں اس معاملے میں خاص طور پہ، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ مردہ سن سکتا ہے؟ میں تو عام آپ کو مثال دی ہے، جب ایک کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں ہم اپنی رائے نہیں پیش کر سکتے، اللہ کے دین میں کیسے رائے پیش کر سکتے، کس کی اجازت ہے؟ تو مردے سنتے نہیں ہیں، اور سلف سے ثابت ہے، بلکہ احناف کے علماء اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. وہ ایک رسالہ ہے سماع موتا کے متعلق، سادات احناف جو ان کے علماء ہیں، ان کا موقف، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی ہے، بڑا پیارا رسالہ ہے. انہوں نے یہ دلائل بھی جو میں نے ذکر کیا، ان کی واضح، ان کا رد بھی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور جو دلائل وہ پیش کر، غلط فہمی جو پیش کرتے ہیں، وہ ان کا بھی رد کیا گیا ہے. چھوٹا سا رسالہ ہے، دلیل کے ساتھ علمی گفتگو کی گئی ہے. میرے بھائیوں سے، حاضر سامعین سے گزارش ہے کہ آپ اس رسالے کو پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر کا کوئی بھی غلط فہمی یا شک و شبہ ہو، اس رسالے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے شک و شبہ بالکل صاف ہو جائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.